आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ।
कत्ल और गारदगरी में इस्लाम के नाम का इस्तेमाल और रियासत काउंटर नैरेटिव देने में नाकाम क्यों है, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में।
जितना मर्जी आप इधर से घुमा के करें, आज मैं सिर्फ नादरा भी बात कर रही थी, और किसी को गलतफहमी है कि मैं उस पर बात करूंगा और आप इसलिए बैठे हैं तो मेरा ख्याल है कि किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस।
वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। सारा मसला तरजीहात का है, सारा मसला शुरू करने का है, सारा मसला मामले को समझने का है। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत अमनो अमान को, अवाम के जान माल के तहफ्फुज को, दहशतगर्दी के खात्मे को अपनी तरजीह समझती है, क्या इस पर काम का आगाज कर चुकी है, इस मसले को कैसे हल किया जाए ये समझ चुकी है। अगर ये सब कुछ हो चुका है तो सवाल ये है कि ये मसला अब तक हल की जानिब क्यों नहीं गया, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सवाल ये है कि हुकूमत इतने अरसे से क्या कर रही है, किस बात की तैयारी कर रही है, किस बात का इंतजार कर रही है और किस से मुजाकरात कर रही है। एक जानिब सूरत हाल यह है कि आज तमाम अखबारात ने, तमाम न्यूज चैनल्स ने मुतवक्का ऑपरेशन और इसके बाद के जो असरात होंगे उनको अपना मौजूए गुफ्तगू बनाया हुआ है, वो इस सूरत हाल पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत इस संजीदगी का आलम यह है कि शायद सूरत हाल से बेखबर या बाखबर वजीर दाखला मौसूफ अभी तक चेयरमैन नादरा के हवाले से किए जाने वाले एडवेंचर पर अपनी सफाइयां दे रहे हैं। क्या जरूरी है ये, इस वक्त हुकूमत और वजीर दाखला से बेहतर कोई नहीं जानता। अब सबसे अहम सवाल यही है कि अगर रियासत अमनो अमान के लिए नाकाम हो गई है तो मजहबी जमातों और उलमाए कराम का किरदार क्या है, और क्या ऑपरेशन अमनो अमान की जमानत बन सकता है, इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मजहबी रहनुमा है हमारे साथ मौजूद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, हमें ज्वाइन किया है मौलाना फजल रहमान खलील साहब ने, PMLN से हमारे साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद हैं, और जमात इस्लामी से हमें फरीद पराचा साहब ने ज्वाइन किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं पहले एक ब्रेक ले लूं, फिर जरा जी और ब्रेक ले लूं, फिर जरा डिटेल में बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा मौलाना फजल रहमान खलील साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा मामला और मौजूदा बिगाड़ का सबब जो है वो दो मुसलमानों के आपस के ग्रोह में तसादुम है, यही बात आप भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यही मामला है, या ये मामला जो है वो महज मुसलमानों के जो दो ग्रोह हैं उसकी हैसियत से इसको देखा जाए, या फिर रियासत और रियासत की रिट को तस्लीम ना करने वाले लोगों के हवाले से देखा जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो तरह की चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग हैं। एक हमारा ताल्लुक है मुल्क के अंदरूनी हालात से
जी,
और एक का ताल्लुक है मुल्क के बैरूनी हालात से। अंदरूनी तौर पर जो फिरकावरियत का सिलसिला है, मैं ये सोचता हूँ कि आखिर ये फिरके तो दुनिया के हर मुल्क में हैं, 52 इस्लामी रियासतें हैं, तकरीबन हर जगह पर ये पाए जाते हैं। ये तसादम किसी और जगह पे नहीं है,
वहां फाटा नहीं है।
मैं बताता हूं आपको, वहां ये तसादम नहीं है, वहां ऐसी लड़ाइयां नहीं हैं, और वहां उलमा भी हैं, वहां सियासी लीडर भी हैं, वहां एक दूसरे के साथ एहतराम भी है, एक दूसरे के प्रोग्राम भी जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया भी एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, वहां भी ये चीजें मौजूद है, शिया भी है, सुन्नी भी, सब कुछ मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि ये हमारे मुकद्दर में ये चीज आई है, और ये हमारी बदकिस्मती है। दूसरी जो चीज हमारे साथ है, जो इस वक्त हम बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार है
जी।
और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का जो सबसे इस वक्त बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू है, वो है अमन अमान का। और अमन अमान का ताल्लुक जो है इस वक्त वो फाटा से है, या साफ लफ्जों में कह दें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ है। अब ये कब से शुरू हुआ, एक सबको पता है کہ 9/11 کے بعد، 9/11 سے پہلے یہ لوگ تھے لیکن ان کی تنظیمی شکلیں نہیں تھیں. 9/11 کے بعد ملک اندر افراتفری، 9/11 کے بعد خودکش دھماکے، 9/11 کے بعد اور اس شدت پسندی کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بدقسمتی ہماری کہ جب بھی ہماری مغربی بارڈر پر
جی
غیر ملکی طاقت آتی ہے، جیسے کہ سوویت یونین آیا تھا، اس وقت بھی ہمارے بلوچستان کے حالات بھی علیحدگی کی طرف جو ہے وہ جانے شروع ہو گئے تھے، اور خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد کا نام تھا اس وقت بھی یہ چیزیں تھیں. لیکن جو ہی سوویت یونین کو شکست ہوئی تو یہ حالات ٹھنڈے ہو گئے. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں صرف ایک طاقت نہیں آئی، ہمارے بدترین دشمن انڈیا بھی وہاں پہنچ گیا. اب قبائل کے اندر مختلف قسم کے گروپ موجود ہیں.
پڑوس کے اندر کی بات کریں، باہر کو چھوڑ دیں،
میں اسی بارڈر کی بات کر رہا ہوں. اس وقت آپ کے مغربی بارڈر پر انڈیا بھی آ کر بیٹھا ہوا ہے. صرف طالبان کا ایشو نہیں ہے، طالبان کے پیچھے ایک اور طاقتیں بھی وہ موجود ہیں جو ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنے پر جو ہے نا تلی ہوئی ہیں. بدقسمتی سے کہ حکومت نے جو پالیسی اپنائی ہے اس پالیسی کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قبیلی لوگ ہیں یا آج طالبان کے نام سے جو سامنے آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے افغانستان کے یعنی جب سوویت یونین آیا تھا تو اس وقت بھی یہ جہادی.
مولانا صاحب، میں نے ایک بڑا سمپل آپ سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مسلمانوں کے دو آپس میں گروہ کا ہے یا پھر ریاست اور ریاست کی رٹ کو نہ ماننے والوں کا ہے؟
دو گروہ کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ریٹ کو نہ ماننے والوں کا نہیں ہے.
نہیں، ریاست اور اس کے باغی برابر ہو گئے ہیں، دو گروپ
برابر نہیں ہو گئے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس قسم کے معاملات آ جاتے ہیں،
اس کا حل کیا ہے؟ آئین ہے.
ہاں، ان کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہیں، آپس میں بیٹھنا ہے اور پاکستان کے کسی تیسرے فریق کو
آئین حل ہے آپ کے خیال میں؟ اس کا
بالکل آئین حل ہے.
اور جو آئین کو نہ مانے وہ
بالکل آئین جو نام آ رہے، میں کہتا ہوں ملک باغی ہے.
کیونکہ ریاست کوئی گروہ تو نہیں ہے نا، نہ ہی ریاست کوئی گروہ یا گروپ کا حصہ ہے. تو پھر بات یہی سمجھ میں آتی ہے نا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ریاست اور ریاست کی رٹ کو نہ ماننے والوں کا ہے، یہی سمجھا جائے گا نا.
جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، مسائل ریاست کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، دو گروپوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ ریاست کے ساتھ لوگوں کے مسائل پیدا نہیں ہوتے، لوگوں کے مسائل ریاست کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی ہوتے ہیں.
پھر آپ سورہ حجرات کی آیت کا ریفرنس کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے نا کہ ہم، اور جرت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی قرآنی آیات کے متبادل کوئی بات کریں یا کوئی مثال پیش کریں، لیکن ہم کیوں کر رہے ہیں؟ پھر
دیکھیں، اس طرح جو ہم کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف زیادتی ہو رہی ہے. اگر ہماری گورنمنٹ، جیسے آپ نے ریاست کی بات کی ہے، تو ریاست بھی اس معاملے کے اندر سنجیدہ نہیں نظر آتی.
ٹھیک ہے،
میں صاف کہوں گا کہ اگر ریاست سنجیدہ ہوتی تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ پاکستان کی رٹ کو جو ہے وہ چیلنج
کرتے. صاحب دیکھیں، ان کی جو سنجیدگی ہے اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے، کیا واقعی دو مسلمان گروہ کا ہے یا پھر ریاست اور اس کے باغیوں کا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟
میرے خیال میں یہ بات واضح ہے کہ یہ ریاست اور ریاست کے باغیوں کا معاملہ ہے. باغی ایسے ہیں جو ریاست کے آئین اور قانون کو بھی نہیں مانتے.
ٹھیک،
جن کی وجہ سے پاکستان کے عوام مشکلات کا شکار ہیں، قتل و غارت گری ہے. ان سے نہ آرمی محفوظ ہے، نہ پولیس محفوظ ہے، نہ چرچ محفوظ ہیں، نہ عام شہری محفوظ ہیں، نہ پاکستان کی مائنارٹیز محفوظ ہیں، نہ پاکستان کے مسلمان محفوظ ہیں. لہذا یہ باغی گروہ ہے، انہوں نے تمام حدود کو کراس کر لیا ہے، عبور کر لیا ہے. میرا ایک سوال ہے ان لوگوں سے جو ہمارے اس کالعدم جماعت کے لوگوں کی وکیل صفائی کے طور پر گفتگو کرتے ہیں، کتنا خون چاہیے انہیں، اور کتنے لوگوں کی جانیں چاہیے، کتنے گھر اور اجڑنے چاہیے، کتنی تباہی پھیلنی چاہیے، کتنی رسوائی ہونی چاہیے، کتنا وطن بدنام ہونا چاہیے، کتنے لوگ پریشان ہونے چاہیے، کتنے بچے یتیم ہونے چاہیے، کتنے سکول تباہ و برباد ہونے چاہیے، کتنے بازار اجڑنے چاہیے، کتنی شخصیات مارے جانے چاہیے، ڈاکٹر مارے جائیں، علماء مارے جائیں، انجینئر مارے جائیں، عام آدمی مارے جائیں. میں بھی کوئٹہ سے آیا ہوں، وہاں بے گناہ خواتین ماری گئی ہیں، بچے مارے گئے ہیں، اسپتال میں ان کے جلے ہوئے چہرے موجود ہیں. میرے خیال میں اب بس کافی ہو گیا ہے. لہذا سٹیٹ کو، ریاست کو اپنی ذمہ داری انجام دینی چاہیے. دنیا میں کہیں نہیں ایسے ہوتا کہ لوگ اسلحہ اٹھا کر بغاوت کر کے سامنے آئیں اور آپ انہیں دو گروہ بنا کر ریاست اور ان کو آپ ان کی ہمدردی اور حمایت کریں
تو ریاست جو ہے وہ ان نظریات کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو دینے میں ناکام کیوں نظر آ رہی ہے؟
میں یہ کہتا ہوں نا, ریاست اگر کمزوری کا کمزوری دکھائے گی اور یہ بدعت ڈال دے گی کہ کچھ لوگ اسلحہ اٹھائے اور اس کے بعد اپنی باتیں طاقت سے بنوائیں, پھر پاکستان میں مختلف گروہ بنیں گے, وہ بھی اسلحہ اٹھائیں گے, وہ بھی اس روایت کو کے مطابق ریاست کو دباؤ میں لائیں گے, قتل و غارت گری کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہماری بات مانو, ریاست کو پھر ان کی بات ماننی پڑے گی. یہ بات کہیں رکنے والی نہیں ہے. میرے خیال میں قرآن نے, دین نے, اسلامی فقہا نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے, ان پر مفسد فی الارض بھی منطبق ہوتا ہے عنوان اور محارب بھی ہیں یہ. میرا ایک سوال ہے, قرآن نے اور اسلامی فقہ نے اور دین نے مفسدین فی الارض کا کیا حکم بیان کیا ہے, اور جو محارب ہیں جو ریاست سے لڑنے والے ہیں ان کا کیا حکم بیان کیا ہے؟ میں ایک بات کہوں, اس سے پہلے بھی میرے دوست نے کہی ٹیلی ویژن کے اوپر, میں نے کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے,
فقات کے حوالے
تو کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا کہ ہم ریاست کو زکات نہیں دیں گے. اس کے ساتھ سٹیٹ نے کیا بھی اویئر کیا,
جنگ کا فیصلہ کیا.
میرے خیال میں پھر آپ دیکھیں خوارج کو, دیکھیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے پہلے امام ہیں, مسلمانوں کے لیے چوتھے خلیفہ ہیں. انہوں نے کیا کہا, فخر کہا کیا کرتے تھے, انی فقعت عین الفتنہ, میں نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ ڈالا ہے.
جی, آپ نے جو بات کی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کی, وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ دو گروہ کی بات تھی یا پھر ریاست اور اس کو چیلنج کرنے والے, اس کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کی بات تھی. فرید پراچا صاحب, اب یہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے, کہا یہ جاتا ہے جو یہ کر رہے ہیں, جو اس میں مر رہے ہیں اور جو اس کو روک رہے ہیں, وہ سب اسلام کے نام لیوا ہیں, اور لیکن ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں. تو کیا خیال ہے کہ جو جن کے غلط نظریہ ہے اس کو ریاست اس کو غلط ثابت کیوں نہیں کر رہی ہے؟
اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک معاملہ ہے دہشت گردی کا
جی,
اور دہشت گردی کے ساتھ کوئی اف بٹ نہیں لگتے, اور نہ اس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی اس کا مقصد کیا ہے, اس کی چیزیں کیا ہیں. دہشت گردی کے معاملے میں اسلام کی بڑی واضح تعلیمات ہیں, اور ریاست کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے. ریاست کی ذمہ داری ریاست کو ہی ادا کرنی ہے, کسی اور کو نہیں ادا کرنی. وہ کسی بھی معنی کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہو, کسی جگہ بھی ہو رہی ہو, وہ کوئٹہ میں ہو جتنے دردناک واقعات علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں اور ہم سب دیکھ رہے ہیں, وہ کراچی میں ہو جہاں سے آپ تعلق رکھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ وہاں کس انداز کی دہشت گردی ہو رہی ہے, یا وہ ملک کے کونے کونے کے اندر بے گناہوں کو مارنے کا سلسلہ, کسی بھی معنی کے اندر بے گناہوں کو مارنا دہشت گردی ہے. اب یہ کہ یہ
قتل و غارت گری دہشت گردی ہے, اس کا مطلب قتل و غارت گری جو ہو رہی ہے دہشت گردی ہے.
اس کے بارے میں ریاست کا ایک ہی رویہ ہونا چاہیے کہ ریاست کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. اب اس کے بعد ایک صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ کچھ تو خون بہائے بغیر ہے, اور کسی طریقے سے کسی اینڈ پہ لانے کے لیے اگر کوئی راستے نکلتے ہوں تو وہ نکالنے چاہیے, اور اس سلسلے کا انیشیٹو خود پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے لیا اور پوری قوم نے ساتھ دیا. اب جب یہ ساتھ دیا ہے تو اس کے بعد کو گوشوارہ انہیں بھی پیش کرنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے, یہ ستمبر سے لے کے آج تک ہم نے یہ اور یہ اور یہ یہ اقدامات کیے ہیں, اتنے ڈیلیگیشن بنائے, وفد بنائے, یہ کیا. یہاں ایک ہی نام آیا مولانا سمیع الحق صاحب کا, کہیں ان کی تردید آ گئی, کہیں ان کی تردید آ گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم سیریس ہیں؟ کیا ہماری ترجیحات کے اندر, ریاست کی ترجیحات میں یہ مسئلہ پہلے نمبر پہ ہے یا بیرونی دورے کرنے اور بھارت کے ساتھ ٹماٹروں؟
ایک تو کینسل کیا ہے سوئٹزرلینڈ کا دورہ جو تھا وہ عمران خان,
میں اس سے پہلے کتنے ہو رہے ہیں.
اگر ریاست ناکام ہے, مذہبی جماعتوں کا اس میں کتنا قصور ہے؟
بھائی یہ تو قصور سے زیادہ, میں تو حل کی بات کر رہا ہوں.
میں بھی حل کی طرف ابھی آتی ہوں کہ علماء اور جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں, مطلوبہ سپورٹ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو؟
کیوں نہیں دے رہے؟ یعنی یہ سپورٹ نہیں
دے رہے ہوتے تو کافر میں مسلمان کی بات نہیں ہوتی, فرقہ وارانہ کشیدگی نہیں ہوتی, برداشت ہوتی, وہی پیدا نہیں.
پارس کس سے انہوں نے سپورٹ مانگی ہے یہ بتا دیں کہ جی, یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں جعفر صاحب, یہ بتا دیں کہ بھائی یہ ہاں یہاں ہم نے علماء کرام سے مانگی, ہم نے علماء کرام, دیکھیں نا ایک جگہ آپ نے جمع کیا, سب نے آپ کی تائید کر دی. اس کے بعد آپ کہیں کہ جی فلاں جگہ ہم نے منور حسن صاحب سے امداد مانگی تھی, ہم نے جو ہے وہ عمران خان سے,
مولانا آپریشن کی بات کر رہے ہیں تو اعتراضات اٹھنے شروع ہو گئے. ایک طرف تو آپ نے ان کو سپورٹ کا یقین دلایا ہے نا.
پارس اس موضوع پہ میں الگ بات کروں گا,
دیکھیں میں اس پہ کروں گی آپ سے.
ریاست کا اپنے قانون کو نافذ کرنا الگ چیز ہے, اور آپریشن کی دلدل کے اندر پھنس جانا ایک الگ بات ہے, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ماضی کے سارے تجربات ہمارے سامنے.
چوہدری جعفر اقبال صاحب, ان تمام باتوں کے باوجود کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت اپنے ٹارگٹس کو وصول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے؟ سب کے کامنٹس آپ نے سن لیے.
پرس شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ قطعاً حکومت ناکام نہیں ہوئی, اور میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کی رٹ کو جو ہے وہ جو چیلنج ہوا ہے وہ یقینی طور پر حکومت جس کی اب ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی اس میں سرخرو ہوگی. دیکھیں اس میں جو 9 ستمبر کو جو اے پی سی ہوئی تھی جس میں تمام جماعتیں, تمام فریق اور تمام سٹیک ہولڈرز آئے تھے اور انہوں نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کو, تو اس میں اول یہی تھا کہ آپ مذاکرات کریں اور آپ ڈائلاگ کرنے کے تھرو, یہ ڈائلاگ کے تھرو یہ پرامن معاملات کو پرامن کریں, اور اسی پر حکومت وقت پوری کوشش کرتی رہی.
آپ مذاکرات کر نہیں سکے, مذاکرات کے انتظار میں آپ قوم کا, قوم کے مال و جان کا تحفظ نہیں کر سکے, آپ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں کر سکے, تو یہ کیا کر رہی ہے ریاست پھر؟
میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, میری بات مکمل ہونے دینا جی. پرس بات یہ ہے کہ وہ پوری کوشش کی اور اس میں کھلے عام, آپ کو پتا نا کہ جب یہ کافی چیز آگے بڑھ چکی تھی اور ایک ڈرون ایسا ہوا جس کے بعد یہ سارا کام رک گیا اور پھر تاتر کا شکار ہو گیا. یہاں ابھی میرے بھائی پراچا صاحب جیسے فرما رہے تھے, دیکھیں وزیر اعظم نے تو کھل کر منور حسن صاحب کے نام لیے سمیت کہا کہ جو بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اس معاملے میں, اس ڈائلگ کو آگے لے کر جانے کا, مذاکرات کو آگے لینے کے لیے آگے بڑھے اور آگے آئے. عمران خان صاحب
نہیں,
دیکھیں وہ حکومت تو اپنی جگہ ہے, لیکن جب ایک ملک ہمارا ہے, یہ اسٹیٹ ہماری ہے, اور اگر اس میں کوئی ضرورت نہیں کہ آپ حکومت میں ہی آئے تو پھر ریاست کو بچائیں, یہ تو سب کا فرض ہے. لیکن جب اس میں ہمیں ناکامی ہوئی اور ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تو لامحالہ پھر اس کا دوسرا آپشن موجود ہے جس کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ کل وزیراعظم.
یہ ناکامی آپ کو کیوں ہوئی ہے؟ اگر آپ اپنے ٹارگٹس کو نہیں اچیو کر سکے, ذرا پیچھے رہ گئے ہیں, تو کیا وجوہات ہیں خود بتا دیں.
میں یہ پرس کہوں گا کہ بالکل ناکامی نہیں, ابھی بھی ہمارے راستے پوری طرح ہم کو دروازے کھلے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملے کو حل کیا. لیکن اس کے برعکس میں ایک اگلی بات کروں, دیکھیں اس میں جب کل بھی آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم صاحب نے بڑی ہائی لیول میٹنگ پریزائڈ کی, اور اس میں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے آپ خود آپ انصاف کریں کہ ایک طرف بے گناہ جو ہے بیچارے مارے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے, دوسری طرف ہمیں اگر ہم مذاکرات کرتے ہیں تو اس میں اگر کہتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, اگر ہم رٹ قائم کرنے کے لیے کچھ اگلی حکمت عملی تیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب اس کا
نظر بھی تو آئی نا وزیر داخلہ صاحب کے, دوسری سیاست میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں, آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں ناظرہ کی باتیں کی ہیں, انہوں نے کل اتنا بڑا ایشو ہوا, مذاکرات ان سے کیے, ان سے کہا ہم اقدامات لیں گے, کیا آج کچھ بات تو کرتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کے اقدامات کے ہر تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہی واقعات ہو جاتے ہیں.
میں اس لیے علامہ صاحب اس لیے تشریف لائے نا اسلام آباد میں, وزیر داخلہ کی دعوت پر آئے ہیں نا, اور انہوں نے کل یقین دہانی وہاں کرائی وزیر داخلہ نے, آپ نے دیکھا کہ کل وزیر اعظم نے ان کو فوری طور پر بھیجا وزیر داخلہ وزیر اطلاع کو, اس کا خاطر خواہ میں یہ عرض کرتا ہوں, اور ابھی ہم نے پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے اور پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نے صبح 11 بجے اپنی پارلیمانی پارٹی کو بھی بلایا, ہم نے پوری قوم کو اعتماد میں لینا ہے, جو حکمت عملی بنائی ہے اور اس کا خاطر خواہ ان شاء اللہ تعالیٰ.
ایک منٹ دیجیے گا جی, آپ بات جی کر لیجیے گا پلیز.
محترم جو آپ نے موضوع شروع کیا ہے
جی
کہ باغی اور ریاست
جی,
پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ باغی کی تعریف کیا ہے, کیا یہ لوگ 9/11 سے پہلے باغی تھے یا ابھی باغی بنے ہیں, باغی کس نے بنایا, کیا وہاں ڈرون حملوں سے ہزاروں بے گناہ لوگ جو مارے گئے ہیں اس وقت تو ہم نے ان کو باغی نہیں کہا, اس وقت تو ہم نے ان پر کوئی نہیں چیخے, نہ امریکہ کو کچھ کہا ہے, نہ جو اس طرف سے آپریشن ہوئے جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس پر ہم نے کوئی بات بھی نہیں
کیا. یہ کاروائیوں کا جواز ہے
کس کا,
جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس کا جواز
نہیں ہے؟ میں یہ نہیں, میں کاروائیوں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب وہ لوگ مارے جاتے ہیں تو اس وقت تو ہم ان کو کیا نام دیں گے, جب وہ لوگ مارے جاتے ہیں ڈرون حملوں سے مارے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ باغیوں کو مار رہا ہے, وہ تو ہمارے پاکستان کے شہری ہیں. ہمیں پہلے باغی کی تعریف تو کرنی چاہیے, پھر یہ باغی اس وقت بنے ہیں, اس وقت باغی نہیں تھے جب کشمیر کی جنگ لڑ رہے تھے,
وہاں پہ تو ہماری ریٹی نہیں ہے نا,
اس وقت باغی نہیں تھے کہ جب پاکستان کی مشرقی مغربی بارڈر کا دفاع کر رہے تھے. ہم دیکھیں سوال وہ کر رہے ہیں کہ باغی ہیں باغی, کیا کراچی کے اندر جو بند بوریوں میں لاشیں ہمیں تحفے کے طور پہ دیتے ہیں وہ باغی نہیں ہے؟
سیاسی جماعت کی درست کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے.
محترمہ ایک میری بات سنیں کہ یہ جو باغی باغی کا لفظ کا ہے کہ آیا ہم ملک کو مزید تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ آج ہم اس بات کو ٹھیک ہے ان کے انہوں نے غلط کیا ہے, ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں کہتا ہوں یہ غلط کر رہے ہیں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان کو باغی کہہ کے ہم ان کو اور کر یعنی دہشت گرد اور اس طرح عنوان دے کے ہم ملک کو مزید تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں.
ہمیں چاہیے, روکنے کو تیار نہیں ہے نا,
نہیں دیکھیں میں بتاؤں, اچھا اگر نہیں ہے ہم آپریشن کر کے کیا کریں گے؟ ہم نے سوات میں آپریشن کیا, کیا ہمارا جنرل ثناء اللہ کہاں شہید ہوئے؟ کیا اسی سوات کے اندر شہید نہیں ہوئے جہاں ہم آپریشن کر چکے ہیں؟ یہاں بھی ہم جب آپریشن کر لیں گے تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اس آپریشن کے بعد آپ دیکھنا کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے
بہت ریئیکشن سامنے آ سکتا ہے پاکستان کے مختلف, اس سے بہتر نہیں
اس سے بہتر نہیں ہے کہ آج اگر ملک بھر کی شخصیات کو, بڑے بڑے حضرات کو, میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, لیکن حقیقی معنوں میں سیاسی ایشو کے طور پہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو رائے راست پہ لایا جا سکتا.
پراجا صاحب اس پہ کامنٹ ضرور کیجئے گا, لیکن پہلے آپ علامہ صاحب اپنی بات کر لیجئے. اور اسلام کے نام پر ایک جو خاص کمیونٹی ہے اس کی نسل کشی جو کی جا رہی ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟
میں پہلی بات کہتا ہوں, دیکھیے کہ یہ ایک تکفیری ٹولہ ہے جو یہ تمام کارروائیاں کر رہا ہے, اس کو کوئی بھی آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج منور حسن صاحب نے کہا کہ طالبان کا تعلق دیوبندی مسلک سے ہے اور دیوبندی مسلک کے علماء ان کو سمجھائیں. میرے خیال میں یہ تکفیری ٹولہ ہے, انہوں نے دیوبندی مسلک کے لیے بھی مسائل اور مشکلات کھڑی کی ہیں. پہلی بات یہ ہے. نمبر دو, کچھ تضادات اور کنٹرڈکشنز ہوتی ہیں جن کو مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مثلا کالعدم جو تحریک طالبان ہے, یہ پاکستان کے اندر پاکستان پر اپنا کنٹرول چاہتی ہے, قبضہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر, پورے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں, ہماری ریاست کو نہیں مانتے, ہمارے آئین کو نہیں مانتے
جی.
حکومت سٹیٹ گریڈ کو بحال کرنا چاہتی ہے. کس طرح سے دونوں چیزیں جمع ہوں گی؟ یہ کنٹرڈکشن, اس کو مینج کرنا بہت مشکل ہے, ناممکن ہے, محالات میں سے ہے. نمبر تین, دیکھیے یہ کہنا جس شخص کو زکات نہ دینے کے بعد جن لوگوں کو جن کو مارا گیا تھا وہ پہلے صحابی رسول تھے. میں آج تک ایک اچھا آدمی ہوں, نمازیوں پر ازگار ہوں, کل میں اسلحہ اٹھاتا ہوں, گروہ بناتا ہوں, سٹیٹ کے خلاف اٹھتا ہوں, میں باغی ہوں, میں ریاست کو چیلنج کر رہا ہوں, میں بے گناہوں کو مار رہا ہوں. مجھے کس نے یہ حق دیا ہے؟ آپ ڈرون کے ذریعے بے گناہوں کو مارنا دہشت گردی ہے. حتیٰ امریکہ کو حق نہیں ہے ہماری سرحدوں کو وائلیٹ کرے, یہ ہمارے واقعی توہین ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ ریاستی دہشت گردی ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن کیا اس کا حق یہ ہے جائے امریکن موجود ہیں افغانستان میں, جاؤ ان کو مارو. پاکستان میں کتنے امریکن مارے انہوں نے؟ انہوں نے یا فوجیوں کو مارا ہے, یا پولیس کو مارا ہے, یا نہتے عوام کو مارا ہے, یا ہماری نسل کشی کی ہے.
ٹھیک ہے,
ہمیں بسوں سے اتار کے بھی مارا ہے انہوں نے, ہمیں بسوں کے اندر بھی مارا ہے, ہمیں ہر جگہ انہوں نے مارا ہے. کیا میرا ایک سوال ہے
جی.
یہ جو تھریٹ دیا جاتا ہے ان کے خلاف آپریشن ہوا تو پورے ملک میں تباہی مچ جائے گی, کیا ہم بھی ہزاروں شہید دے چکے ہیں, ہم بھی اسلحہ اٹھا لیں؟ ہمیں اجازت ہے اسلحہ اٹھانے کی؟ کیا یہ دھمکیاں دینا درست ہے کہ قاتلوں باغیوں دہشت گردوں کے خلاف اقدام کرنا, پھر کہنا اگر اقدام کیا گیا تو پورے ملک میں تباہی پھیل جائے گی؟ ملک تو پہلے ہی تباہ ہو چکا ہوا ہے, اور کتنی تباہی چاہتے ہیں اس ملک کی آپ؟ لہذا ضروری ہے ہمیں ایک جگہ پر وطن کو دیکھنا ہے, اسلام کو دیکھنا ہے. اسلام کا امیج تباہ ہو رہا ہے,
ٹھیک ہے,
دین کا امیج تباہ ہو رہا ہے, مسالک بدنام ہو رہے ہیں, دیوبندی مسلک بدنام ہو رہا ہے اس وقت, اور وہ بدنام کر رہے ہیں دیوبندی مسلک کو. وہ دیوبندی مسلک کے علماء کی بھی نہیں مانتے,
وہ کسی کو نہیں مانتے. مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے,
ریاست کو اب گم گو سے نکلنا چاہیے, بڑا عرصہ ہو گیا ہے
یہ گھوم گھوم سے کیسے,
اور ان کو فرصت نہ دیں منظم ہونے کی اور ملک میں پھیلنے کی, ریاست کو بغیر تاخیر کے اقدام کرنا.
کیا یہ زیادہ اچھا نہیں ہے کہ آپ جو لوگ ان چیزوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں, یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے نا, کہ ان کے نظریات کو اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کریں, ان کو تبدیل کریں, یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اور یہ کام تو مذہبی جماعتیں بہت اچھی طرح کر سکتی ہیں.
میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں کئی چیزوں میں الگ الگ چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک وہ ہیں کہ جو یہاں یہ ہمیں ریاست ہی بتاتی ہے نا کہ ان کے 52 گروپ ہیں مختلف ہیں. کچھ تو وہ ہیں کہ جو ری ایکشن میں ہیں, جن کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی, کچھ وہ ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی اور طاقتیں ہیں جو ان کو کر رہی ہیں استعمال. یہ مذاکرات تھے ہی اس لیے.
صاحب کیا ہماری مذہبی جماعتیں جو وہ فتوے دے رہی ہیں ان کو چیلنج کر سکتی ہیں؟ کیا کسی مذہبی جماعت میں اتنی ہمت ہے؟
پارس میں یہ دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ کوئی فتووں کی بنیاد پر چیزیں نہیں ہوتی, نہ کسی نے فتوے دیے ہیں, نہ اس کے حق میں دیے ہیں فتوے, اس کے خلاف فتوے ہو چکے ہیں.
لڑائی ہو رہی ہے نا,
نہیں یہ نہیں ہے. ہم بہت ساری چیزیں ہیں, علامہ صاحب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, بلوچستان کے اندر جو دوسرے گروہ لگے ہوئے ہیں اور جو ریاست کو نہیں مانتے اور جو علل اعلان بھارت کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں ان کے بارے میں تو ہم نے کبھی یہ فکر مندی نہیں کی کہ وہ ریاست کو نہیں مانتے، ان سے تو ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کی مراد دینے کے لیے تیار ہیں۔ کراچی میں جو کر رہے ہیں 100 افراد کے قتل کیے ہیں، جن کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ جی شیعہ کو بھی انہوں نے مارا ہے اور سنی کو بھی انہوں نے مارا ہے، یہ چیزیں حکومت نے ہی رپورٹ کی ہیں نا۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کئی چیزوں کے بارے میں ایک یک طرفہ نقطۂ نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ طاقت تو ہم استعمال کر چکے ہیں، 10 سے کر رہے ہیں، صرف طاقت کے
کاؤنٹر نیریٹو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، اس کا مطلب کے پاس تو ہے ہی نہیں۔
نہیں کہاں طاقت تھوڑی استعمال ہوئی ہے، یعنی آپ نے تیارے استعمال کیے،
طاقت تو حل نہیں ہے نا، طاقت سے تو آپ لوگوں کو وقتی طور پہ آپ
یہی میں
کر سکتے ہیں، پرماننٹ حل تو نہیں ہے طاقت کے استعمال۔
یہی بات ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں، میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ طاقت حل نہیں ہوتا،
نظریاتی بنیادوں کو تو چیلنج کریں نا، اس سوچ کو۔
نظریاتی بنیادیں ہیں ہی نہیں، کون سی نظریاتی بنیادیں؟
آپ طاقت کا استعمال کریں گے جوہری جعفر اقبال صاحب، لوگ مر جائیں گے، لوگ ہلاک ہو جائیں گے، نظریات تو زندہ رہیں گے نا۔ نظریات کا خاتمے کے لیے کیا کر رہی ہے ہماری؟
مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ طاقت کا استعمال نہ ہو، مذاکرات نہ ہو، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اگر آپ لانگ ٹرم کہتے ہیں کہ 10 سال یا 5 ہمیں چاہیے ایک نظریات کو تبدیل کیا جائے، کیا کیا جائے؟
وہ نہیں
ہو، میں یہ
تو فیصلہ کریں،
ہم کر رہے ہیں، قابض ہے پاکستان، آرڈیننس جاری کر دیا، آپریشن ہم پوری شہروں میں شروع کر دیا، پہلے کراچی سندھ میں شروع کیا، کوئٹہ میں شروع کرنے جا رہے ہیں، اسی طرح اس کی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ ہم نے میں نے عرض کیا کہ مذاکرات کے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، کہ ہر طرح کسی نہ کسی طریقے مذاکرات ہوں، اور اگر نہ ہو تو پھر دوسرا آپشن اس کے پاس چارہ نہیں ہے۔ سارے ہم یہاں بیٹھے ہیں، مذاکرات نہ ہو، ایکشن نہ ہو، کیا ہو؟ بے گناہ مارے جائیں، چاہے جس صوبے میں کوئی بھی ہو، کسی مسلک سے کسی کوئی بھی ہو، کیا کریں؟
اچھا
نہیں بنائیں گے نا، کیا کریں نا؟ مجھے بتائیں میرے بھائی،
حکمت عملی بنائیں، ان نظریات کا خاتمہ کریں، وہ نظریات جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔
کتنا ٹائم لگے گا؟ اوور نائٹ نظریات بدل جائیں گے، اوور نائٹ سارا کام ہو جائے گا؟
پالیسی کو چینج کریں، امریکی جنگ سے ہم اپنے آپ کو نکالیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم قوت کے، ہاں جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بات یہ ہے کہ 52 ملکوں ہیں، یعنی نیٹو سمیت جو ہے افغانستان پہ حملہ آور ہوئے، جی
40 ملک
جو ہے افغانستان پہ حملہ آور ہوئے، 10 انہوں نے طاقت کا استعمال کیا۔ ہماری طاقت جو ہے وہ امریکہ کی طاقت سے کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن بالآخر آج قطر کی سرزمین پر دو زانو ہو کر مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھے، ہم نے اس کو انا کا مسئلہ بنا باغی ہیں،
لیکن ختم کیا یہاں پر،
اگر باغی ہیں یا کوئی بھی ہیں، لیکن حل جو ہے جیسے میرے بھائی فرما رہے تھے کہ دیکھو ہمیں مذاکرات کے دروازے نہیں بند کرنے چاہیے، مذاکرات کے دروازے کھلے رہنے چاہیے، ہمارے اپنے ملک کے شہری ہیں، ہمارے اگر باغی بھی ہو گئے ہیں ہم ان کو کیا نام دیں گے؟
مذاکرات کرنا نہ چاہیے تو
مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات بھرپور طریقے سے ہونے چاہیے۔ جس طرح ہمارے ساتھ
گورنمنٹ کہتی ہے کنجی نہیں ہے کوئی ہمارے پاس مذاکرات کی، کسی کو کچھ پتا ہے تو آ کے پھر گورنمنٹ کو بتا دے، تو آپ اپنی تجاویز دیں ان کو، آپ بات مکمل کر لیں۔
ہم نے دیے ہیں گورنمنٹ کو تجاویز،
کان نہیں دھرتے پھر یہ۔
اگر آج گورنمنٹ سنجیدہ ہو جائے، دو چیزوں کے حوالے سنجیدہ ہو جائے، ایک ڈرون حملوں کے حوالے سے ہو جائے سنجیدہ، میں گارنٹی رہتا ہوں اس بات کی کہ اگر مذاکرات کی میز پر بھی ان کو لے آؤں گا اور ان کو انشاءاللہ اس کا حل کی طرف بھی ہم لے آ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے
آپ گارنٹی دے رہے ہیں اس بات کی؟
میں اس بات کی طرف آ سکتا ہوں اس لیے کہ جب گورنمنٹ نے مذاکرات کی طرف پیش رفت کی تو حکیم اللہ محسود کے اوپر ڈرون کر کے اس مذاکرات کو نہیں سبوتاج کیا گیا؟ جب ایسا ہوا ہے، اب آئندہ کے لیے اگر یہ دو چیزیں ہماری پوری قوم اکٹھی ہو جائے، ڈرون حملوں کے خلاف متحد ہو جائے، اور پھر ان لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے علماء بھی کردار ادا کریں، اور میں سمجھتا ہوں
مسئلہ سنجیدگی کا ہے، اگر ہم سنجیدہ ہوتے نا مولانا صاحب یہ مسئلہ ہونا ہی نہیں تھا،
ہم ان کو راہ راست پہ لائے، اور اگر جو نہیں آ سکتے راہ راست کے اوپر، جو لوگ رہراس میں نہیں آ سکتے پھر قوم متحد ہو کر ان کے خلاف کر رہے گا۔
چلیں ٹھیک، میں ایک بریک لے لوں علامہ صاحب، اس کے بعد آپ بات کر لیجیے گا۔ بریک کے بعد ذرا ہم بات کریں گے کہ کیا وزیرستان، شمالی وزیرستان میں آپریشن دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا اس سے، صرف شمالی وزیرستان میں آپریشن سے؟ دیکھتے رہیے گا نیوز بھی۔ اچھا علامہ صاحب جو ابھی بریک سے پہلے ہم نے بات کی, کہا جا رہا ہے کہ جو سلیپنگ سیلز ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیل گئے ہیں, پاکستان ان کا بڑا ذکر ہو رہا ہے نا کہ پورے پاکستان کے شہروں میں پھیل چکے ہیں, اور ان کو ان کے ٹارگیٹس کا بھی پتہ ہے, انہیں کسی کمانڈ کنٹرول اور گو ہیڈ کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی قسم کے آپریشن کی صورت میں یہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں. اب پھر مسئلہ تو آ گیا نا, پھر کیا کریں, کیا لائحہ عمل بنائیں صورتحال میں؟
کمزور ریاست, کمزور ریاستی ادارے تمام مشکلات کی جڑ ہے. ایسا قدم جس سے ریاست کمزور ہو اور ریاست کو چیلنج کرنے والی فورسز طاقتور ہوں, یہ ریاست سے دشمنی ہے اور وطن سے دشمنی ہے. آپ کو ایک بار یہ درد سہنا پڑے گا.
ریاست کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے,
ریاست ہائی جیک کیا جا رہا ہے نا. کمزور ریاست کرنا, ریاست کو کمزور کرنا, ڈرانا, خوف زدہ کرنا, یہ درد آپ کو ایک دفعہ سہنا پڑے گا. آپ کو اس ناسور سے جڑ جو کھیڑ بیٹھنے کے لیے ہر روز آئے دن مرنا, سال میں 5,000-10,000 بندوں کا مرنا بہتر ہے کہ ان کو جڑ سے کھیڑے. اگر ہمیں کچھ قربانی بھی دینی پڑی ہمیں دیں, وطن کی خاطر, ریاست کی خاطر, ملک کی خاطر, اسلام کی خاطر, دین کی خاطر. لہذا ان کو ایک بار آپ اس درد کو سہیں گے, یہ مشکل سہیں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو سکھ ملے گا. پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے, پاکستان کے عوام ان کو گلی کوچوں میں ان کو پکڑیں گے, ان کو نہیں چھوڑیں گے. پاکستان کے عوام تنگ ہیں, وہ وطن سے محبت کرتے ہیں, وہ کسی دہشت گرد سے محبت نہیں کرتے. پاکستان کے عوام کو شامل کیا جائے, ریاستی ادارے پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیں, اور میرے خیال میں یہ درد ایک دفعہ سہنا پڑے گا.
مطلب
نہیں تو اگر ان کو فرصت ملی یہ ریاست اور کمزور ہوگی, اور کمزور ہوگی, پھر آپ کو اس سے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی.
مرض کا علاج کیا ہے؟
مرض کا علاج جو قرآن نے, جو دین نے, جو اسلام نے, جو اسلامی فکر نے دیا ہے. محارب اور مفسد فی الارض کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جو اسٹیٹ کو چیلنج کرے. خود رسول اللہ کے زمانے کے بعد جو اسلامی حکومت قائم ہوئی, اس نے کیا سلوک کیا باغیوں کے ساتھ؟ کیا بھی کیا باغیوں کے ساتھ؟
ٹھیک ہے,
کیا وہ ہمارے لیے اور ہماری فکر نے کیا کہا ہے, دین نے کیا کہا ہے, قرآن نے کیا کہا ہے ہمیں میرے خیال میں, اور سٹیٹ کی, ریاست کی آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں اگر وائلڈ اگر آپ اس طرح سے قاتلوں کو چھوڑیں گے, آپ کو پاکستان کی تمام جیلوں سے قاتلوں کو چھوڑ دینا چاہیے.
راجا صاحب, ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ ہائی جیک کیا جا رہا ہے ریاست کو, تو ہائی جیک تو کیا جا رہا ہے, کیا آپ کے خیال میں ریاست ہائی جیک ہو چکی ہے اور یہ آپریشن ہی اس مرض کا حل ہے, علاج ہے؟
دیکھیں, دو طرح سے ہائی جیک کیا جا رہا ہے نا. ایک ریاست کو یہ ہائی جیک کیا جا رہا ہے کہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دلدل کے اندر جا کے پھنس جائے. امریکہ کی بھی یہ خواہش ہے, دیگر قوتوں کی بھی ہے کہ پاکستان کی افواج جو بہت ہی قیمتی افواج ہیں اور جن کو عالم اسلام کا ایک سرمایہ کہا جا سکتا ہے, ان کو ایک ایسی جنگ کے اندر دھکیل دیا جائے جس کے نقصانات وہاں بھی رہیں اور یہاں بھی رہیں. میں دو چار سوالات کرتا ہوں. دیکھنے جو کچھ ہوتے ہیں آپریشن ان کی طرف سے, کچھ دہشت گردی کے واقعات, وہ ان علاقوں میں تو نہیں ہو رہے کہ جہاں جا کے آپ نے آپریشن کرنے ہیں, وہ تو وہاں سے چار چار چھ چھ چوکیاں گزر کے آتے ہیں. اگر بنو کے اندر واقعہ ہوتا ہے, اگر ڈیرہ اسماعیل خان جیل میں ہوتا ہے, اگر اسی طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوتا ہے, تو لیپسز کہاں ہیں؟
مرکز تو کہیں ہے نا.
مرکز کی الگ بات ہے. دیکھے نا, اب اگر مرکز انڈیا کے اندر ہو تو ہم اس لیے بیٹھ جائیں گے کہ چلے انڈیا کے خلاف تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے وہاں سے کوئی دہشت گرد چلے یہاں آ کے لاہور میں کاروائی کرے, قصور میں کرے, کیونکہ وہ انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں.
نیوکلیس تو ختم کرنا پڑے گا نا پھر.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل چیز جو ہے, آپ کو اپنا نظام ٹھیک کرنا چاہیے. آپ کے سیکورٹی کے تمام بیریئر کراس ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہیں کہ جن پہ پھر اس کے بعد جہاں ناگزیر ہو جائے گا کوئی بھی نہیں مخالفت کرے گا. اگر کوئی چیز ناگزیر,
ابھی ناگزیر نہیں, آپ
نہیں, ابھی نقصانات ہیں. دیکھیں نا, آپ, ہم نے 5 آپریشن بلوچستان میں ہوئے, کیا بلوچستان کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کراچی کے اندر آپریشن ہوا, اس آپریشن کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ایک آپریشن جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں ہوا, وہ بنگلہ دیش بن گیا.
پولیٹیکل رائٹس اور نظریاتی جنگ کو مکس کر رہے ہیں.
میں یہ چیزیں ہیں نا, ہماری تاریخ ہے. اگر یہ سارے کے بعد ہمارے نتائج اس طرح کے نکلے ہیں اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپشن ہیں, مطلب دو چیزیں ہیں.
جماعت اسلامی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا نا, انٹرویو میں انہوں نے منور حسن صاحب کو کہا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا, عمران خان صاحب کو کہا.
ہمارے کوئی ان سے رابطے نہیں ہیں, لیکن ہم ہر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں.
اگر یہ حتمی فیصلہ کرتے ہیں آپریشن کا, تو کیا حمایت کریں گے آپ اس کے؟
مطلب یہ سب کو اعتماد میں لیں, ٹھیک ہے, کیوں نہیں کریں گے؟ اگر اعتماد میں لیں گے, اگر پتا ہوگا کہ بھائی آپ نے مذاکرات کے لیے یہ کوشش کی ہے, ناکام رہی ہیں,
ٹھیک ہے,
چیزیں ساری واضح تو ہو نا. آپ یک لخت ایک فیصلہ کر دیں کسی کے بھی اس میں اعتماد میں لیے بغیر تو اس کے اس کو بھگتنا تو سب کو پڑنا ہے نا, ملک کے اندر ملک باہر.
جعفر اقبال صاحب, کچھ خبریں ہیں, اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے شمالی وزیرستان میں آپریشن کا, تو کیا صرف شمالی وزیرستان میں آپریشن کر کے آپ پاکستان میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ایک شمالی وزیرستان ایسا درخت ہے کہ اس کے تنے کو اگر کاٹ دو تو اس کی جو شاخیں ہیں وہ خود بخود سوکھ جائیں گی؟
پرس اگر تحمل سے سنا جائے تو میں کچھ اس میں عرض کروں گا. دیکھیں یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے اور اس میں بہت زیادہ جو اصل چیز ہے وہ ہے خفیہ ہاتھ, جو بیرونی طاقتیں اس میں ملوث ہیں, جس نے ہمارے پر امن خطے کو ایک پلے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی منمانی کروا رہے ہیں.
اس کو روکیں, آپ کے پاس حکومت.
میں وہی عرض کرنے لگوں, دیکھیں یہ ساری چیزوں کو بغور جائزہ لینے کے بعد سب سے پہلے جتنی کاروائیاں ہوتی ہیں نا, یہ کر افغانستان پار بارڈر چلے جاتے ہیں, انٹیلیجنس کو مضبوط کر رہے ہیں, بارڈرز کو سیل کر رہے ہیں, میں آپ کو کھل کر بتا رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ ہم نے پوری تیاری کر رہے ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے اولین اور پہلا اور آخری یہی ہوگا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات کے عمل سے گزریں. لیکن جہاں
بالکل
میں ساری مکمل کر لیتا ہوں, میں نے شروع میں کہا کہ ذرا سن لیں, لیکن جب نہیں تو دوسری چوائس ہے ہی ہے. اس کا کیا عمل کرنے جا رہے ہیں, میں نے دو تین چیزیں آپ کو بتائیں. اب ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے, وہ تو وہ جو کرنے جا رہے ہیں جو ہوگا وہ تو گورنمنٹ اناؤنس کریں گے ایک پلیٹ فارم کے تھرو. ہم تمام اپنی سیاسی قوتیں, مذہبی قوتوں کو اعتماد میں لیں گے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے, قوم کو وزیراعظم اعتماد میں لیں گے, اور اس کے بعد جو چند دنوں میں کرنے جا رہے ہیں, میں نے یہ بھی جواب دے دیا, چند دنوں میں, میں نے لفظ کیا چند دنوں میں, اس کی شروعات سوموار سے شروع ہونے جا رہی ہے,
اعتماد ملیں گے آپ سب کو.
بالکل, چند سوموار سے میں نے عرض کیا کہ پارلیمنٹ کا پہلا ہم نے اسٹیپ مکا لیا کہ پہلے ہم نے قومی اسمبلی اپنی پارٹی کا اجتماع کر رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ون بائی ون سب کو اعتماد لینے کے بعد جو صورتحال ہے, اور آپ کے علم ہے کہ 27 اور 28 کو ہم امریکہ میں اسٹریٹجک ڈائلگ کر رہے ہیں. ہم ہر پہلو ہر طرف جو ہماری ذمہ داری ہے اس وقت گورنمنٹ کی, سٹیٹ کی پروٹیکشن کی, سٹیٹ کی
رٹ کو قائم رکھنے کی بات کر رہے ہیں, جس کا ریاکشن ہمیں پاکستان کے باقی شہروں میں دیکھنے کو ملے.
تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز دیکھنی ہے, ہر چیز کو مد نظر رکھ کر کرنا ہے جو بھی کرنا ہے, تاکہ پاکستان کو ہر طرح سے محفوظ رکھا جائے.
مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا حکومت نے اس معاملات سے, اس مسئلے سے نمٹنے میں کچھ دیر تو نہیں کر دی ہے؟
دیر تو یقیناً کی ہے.
اس کا فائدہ کس کو ہوا پھر اور نقصان؟
اس کا فائدہ حکومت کو نقصان ہوا ہے اور ہمارے ملک دشمن لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے.
وہ ری گروپ ہو گئے, اس کا مطلب؟
میں اس حوالے سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے دوست بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت ناکام ہو گئی ہے اور فوج ناکام ہو جاتی ہے اور پولیس ناکام ہو جاتی ہے. محترم, یہ جنگ باقیہ جنگوں سے مختلف ہے. آج کی جنگ جو ہے وہ خود کش حملوں کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. آج آپ کا پولیس کا جو پولیس کی چوکی ہے وہ, یعنی وہ کیا کرے, جو ہی اس کے تلاشی لینے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو وہ کر دیتا ہے. فوج کے نوجوان کیا کریں, جب ظاہر بات ہے اس کے قریب جاتے ہیں وہ اپنا بٹن دبا دیتا ہے. اس جنگ کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ روایتی جنگ ہے, چلو بھائی ہمارے جو ہے وہ توپ خانہ جائے گا اور ان کو اڑا کے رکھ دے گا. جو مرنے کی تلاش کے اندر وہ گھوم رہا ہے اس کے لیے ہم کہیں گے اچھا جی ہم تجھے مار دیں گے, وہ تو مرنے کی جگہ تلاش کر رہا ہے. یہ حساس مسئلہ ہے, اس کو جذباتی انداز کے اندر لینا, جیسے ہمارے علامہ سے فرما رہے تھے جی وہ تو باغی ہو گئے, چلو جی ہم قرار دے دیں وہ باغی ہو گئے, وہ کفن پہن کر ہم کہیں کون آئے گا. میں سمجھتا ہوں ہے کسی کو جرت, میرے سمجھ میں کہتا ہوں کوئی بھی ایسی جرت نہیں کر سکتا. کسی کو پتا چلے گا خود کش آ رہا ہے, سارے دائیں اور بائیں کو اس طرف چلا جاتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے اپنی پاک فوج کو مزید مشکل میں نہ دھکیلیں, فوج کے اوپر رحم کریں. فوج
بھی
بڑی قربانیاں دے چکی ہے, پولیس بھی قربانیاں دے چکی ہے, ملک نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں. اب دانشوروں کو چاہیے کہ اس مسئلے میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے.
بالکل ٹھیک.
اور ایک بات اور علامہ صاحب نے فرمائی تھی, ایک تھوڑی سی بات ہے,
تھوڑی سی بات, پلیز.
انہوں نے فرمایا کہ یہ باغی ہیں, یقیناً وہ کس لیے کہ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں وہ باغی ہیں, تو امریکہ کو کیا نام دیں
گے؟
طاقتور ہو وہ تو اس کا تو نام نہیں لے
سکتے
ہیں, امریکہ دشمن ہے, امریکہ کا تو نام لے لے ان باغیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
اور منطقی مستقل حل کیا ہو سکتا ہے؟
20 کروڑ عوام کا مسلم ملک جو ایٹمی طاقت ہے, اس کو کس نے مذاق بنایا ہوا ہے؟ اس کی تو اب یو اے ای جتنی بھی حیثیت نہیں ہے اقوام عالم میں, کویت جتنی بھی جو ایک ملک نہیں شمار ہوتے ان جتنی حیثیت نہیں ہے. کس نے یہ کیا ہے؟
یہ کہتے ہیں کہ ہم اینٹی امریکہ ہیں, ہم ڈرون کی مذمت کرتے ہیں, ہم پوری دنیا میں اینٹی امریکہ فورس ہیں, ہم اسرائیل ہمارے خلاف کیوں حملے ہوتے ہیں؟ یہ اینٹی امریکہ نہیں ہے, یہ اینٹی وطن ہے, پاکستان کے دشمن ہیں, پاکستان کو تباہ کرنے کے طرف ہے.
آخری پارس آخری لفظ,
لہٰذا میں یہ بات کہتا ہوں
اس مسئلے کے لیے چاہیے علماء کرام کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور میڈیا کو بھی کرنا چاہیے, میڈیا کو بھی کرنا چاہیے, ایک لائن ہونی چاہیے,
دہشت گرد
حکومت پالیسیوں کے درمیان. بہت شکریہ آپ سب کا. کسی دانشور کا کہنا ہے کہ جو کام تم بعد میں کرو گے وہ کام تم پہلے کیوں نہیں کرتے؟ کاش یہ بات ہمارے حکمران بھی سمجھ لیں کہ اگر مسائل کو وقت پر حل کرنے کی عادت ڈال لی جائے تو بہت سے مسائل سے بچا جا سکتا ہے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس خورشید کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.